السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب التصيد على الجبال، پہاڑوں پر شکار کرنے کا یہ باب ہے. عن نافع مولى ابي قتادة وابي صالح مولى التوأمة قال سمعت ابا قتادة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فیما بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان. وہم محرمون، اور وہ لوگ احرام کی حالت میں تھے. وانا حل، اور میں حلال تھا، یعنی میں احرام کی حالت میں نہیں تھا. حلال ہونے سے مراد احرام کی حالت میں نہ ہونا ہے. علی فرسی، اور اپنے گھوڑے پر میں سوار تھا. وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں پر بہت زیادہ چڑھنے والا تھا. بڑی آسانی کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھنا، شکار کرنا ایک معمول اور مشغلہ تھا ان کا. فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، میں ابھی اسی حالت پر تھا کہ اِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِينَ لِشَيْءٍ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، تو میں بھی دیکھنے لگا. فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، تو وہ ایک جو ہے نا وحشی گدھا تھا. فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هَذَا، میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے. قَالُوا لَا نَدْرِي، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا جانور ہے، کیا ہے کیا نہیں. قُلْتُ هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ حمار وحشی ہے، جنگلی جو ہے نا وہ گدھا ہے. تو فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ صَوْتِي، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں وہی ہے جیسا کہ تم نے دیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنا کوڑا جو ہے نا وہ بھول گیا تھا. فَقُلْتُ لَهُمْ نَابِلُونِ صَوْتِي، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے میرا کوڑا دے دو. فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ، تو کہنے لگے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. فَنَزَلْتُ، میں اپنے سواری سے گھوڑے سے نیچے اتر گیا. فَأَخَذْتُهُ، میں نے اس کو پکڑا. ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، پھر میں نے اس کے پیچھے مارا. فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَلِكَ حَتَّى عَقَرْتُ، تو یہ نہیں ہوا مگر یہ کہ میں نے اس کو ذبح کر دیا. فَأَتَيْتُ لَهُمْ، میں ان کے پاس لے کر آیا. فَقُلْتُ لَهُمْ، میں نے ان سے کہا کہ قوم کھڑے ہو جاؤ. فَاحْتَمِلُوا، اور اٹھاؤ. تو قالو، ان لوگوں نے کہا کہ لا نَمَسُّهُ، ہم اس کو چھوئیں گے بھی نہیں، خود ہی اٹھا لو. فَحَمَلْتُهُ، تو میں اس کو اٹھایا. حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ، یہاں تک کہ میں اس کو آپ لے کر آیا ان کے پاس. فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، تو بعض نے کھایا اور بعض نے انکار کر دیا. تو فَقُلْتُ، تو میں نے کہا. انا استوقف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا کہ آیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ نہیں کھا رہے ہیں. فَأَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَعَكُم مِّنْهُ شَيْءٌ، تو میں حضور کو پا لیا اور میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. تو حضور نے فرمایا کہ کیا میرا تمہارے ساتھ میرا بھی کچھ حصہ اس میں باقی رہ گیا یا نہیں. تو فَقُلْتُ نَعَم، میں نے کہا کہ ہاں. فقالا، تو حضور نے فرمایا کہ کلو، کھاؤ. فہو طعم اطعمکمہ اللہ، یہ کھاؤ، ایک کھانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. یہ پوری حدیث ہے، اس کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گدھوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسے ایک دوسرا حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. امام بخاری کا منشا کیا ہے؟ امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ شکار کرنے کے لیے تھوڑی بہت صعوبت برداشت کر لینا، مشقت اٹھا لینا، یہ جائز ہے. یعنی آدمی مباح امر کے لیے اگر تھوڑی سی تگ و دو کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفریح کے لیے تھوڑا سا تگ و دو کر لے، مشقت اٹھا لے، تو شرعاً جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ جو صحابی ہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ بھائی پہاڑوں پر چڑھنا، شکار کرنا ایک مشغلہ تھا ان کا، شکار کیا کرتے تھے اور صحابہ میں معروف بھی تھا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس طرح جو ہے تھوڑی بہت مشقت جائز امور میں یا تفریح کے لیے اس کی گنجائش ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہی ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اچھا، ایک ہوتا ہے بطور مشغلہ شکار کرنا اور بطور تفریح کے شکار کرنا, جس میں شکار کو کھانا مقصد نہ ہو بلکہ شکار کا شکار ہی مقصود ہو, جانور کا شکار کرنا ہی مقصود ہو. مارا چھوڑ دیا ہم نے, بیٹھے بیٹھے پرندوں کو مار دیا مر گئے, اس کے بعد مزے لے لیے ہم چھوڑ دیے, اس کو دیکھتے رہے, کھانا مگر مقصد نہیں ہے. تو یہ شکار شریعت میں صحیح نہیں ہے, اس طرح اسی گنجائش نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کفارہ آدمی ادا کرے, یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا شکار کیا ہے تو پھر وہ جتنے جانوروں کا اس نے شکار کیا ہے اتنوں کو جو ہے نا خرید کے چھوڑ دے پھر, تاکہ کچھ نہ کچھ کفارہ ہو جائے. کیونکہ یہ شریعت, یہ تو ایزا رسانی کی قبیل سے چیز ہے. یہ شکار کیا جائے اس نیت سے کہ بھائی کھانا ہے, تو یہ ایک ضرورت ہے آدمی کی, تو اس کی تو گنجائش ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن اپنے شوق کے لیے, اپنی تفریح کے لیے, اپنے دل کی جو ہے نا خواہش کو بجھانے کے لیے, دل کے خواہش کی ٹھنڈک کے لیے اگر صرف شکار کر رہا ہے, کھا نہیں رہا ہے, تو پھر شریعت میں یہ منع ہے. یہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ دین میں تنگی نہیں ہے, یعنی مباح امور کے لیے آدمی کی اپنی تفریح تباہ کے لیے گنجائشیں شریعت نے رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام سے مذاق کیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام بھی آپس میں کبھی کبھی اللہ کے نبی سے ہی مذاق کر لیا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ نے بھی جو ہے نا صحابہ سے مذاق کیا ہے, اور ظرافت کے جو ہے نا کئی واقعات ملتے ہیں. اور اسی لیے حدیثوں میں بھی ہے نا کہ ربیح القلوب ساعتاً فساعتاً, آدمی وقتاً فوقتاً جو ہے نا اپنے قلوب کو راحت پہنچایا کرے, تفریح تباہ کے لیے کوئی کام کر لے کہ اکتا نہ جائے. کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ انسان کے جیسے جسم تھکتا ہے اسی طرح دل بھی تھکتے ہیں, تو جب دل تھکتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں, جب اکتا جاتے ہیں تو پھر عبادتیں ادا نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آدمی کو دلوں کی تفریح کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل بیان فرمائے ہیں کہ بھائی کیا کیا کھیل آدمی کر سکتا ہے, یا شریعت میں کون سے کھیل پسندیدہ ہیں. تو ان میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھیل ہیں شریعت میں پسندیدہ ہیں, ایک تو تیرنا ہے, تیرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اسی طرح گھوڑ سواری ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اسی طرح بیوی کے ساتھ آدمی کا ملاعبت کا جو معاملہ ہوتا ہے, تفریح اور دل لگی ہوتی ہے, وہ بھی شریعت میں پسندیدہ ہے. کیونکہ اس طرح تو جو کھیل ایسے ہیں کہ جن میں آدمی کے لیے یعنی ورزش بھی ہو رہی ہے, صحت بھی اس کی بن رہی ہے, اور ان کھیلوں کے جو ہے اثر جو ہے نا آدمی کی طبیعت میں ہو رہے ہیں, اور اس کا ایک دینی بہت بڑا فائدہ بھی ہے, تو ایسے کھیل شریعت میں پسندیدہ ہیں. اب جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے سراہا ہے یا پسند فرمایا ہے, ان میں اگر آپ غور کریں گے تو یہی ملے گا. آدمی جو ہے نا گھوڑ سواری اگر سیکھے گا تو دنیاوی بھی فائدہ ہے, دینی فائدہ بھی اس کے اندر ہے. گھوڑ سواری کا دنیاوی فائدہ خود یہ ہے کہ اس کے خود طاقت میں اضافہ ہوگا, پٹھوں میں اضافہ ہوگا, آدمی جری ہوگا, اور اوصاف جو, اور پھر ایک دینی فائدہ اس کا یہ ہے کہ گھوڑ سواری کرے گا تو میدان جہاد میں یہ چیز کام آئے گی اس کے لیے. اور تیرنا جو ہے اگر اس میں غور و فکر کریں گے اگر آپ, تو آدمی کی صحت کے لیے جو ہے نا بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ. قرآن پاک میں خود اللہ نے فرمایا کہ بس, اور حدیثوں میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ قوی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے, صحت مند آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, کیونکہ دین کی خدمت کے لیے یہ تیار ہوگا پھر. اور قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِّرْبَاطِ الْخَيْلِ, دشمنوں کے لیے جو ہے نا تیار رہنے کا حکم دیا گیا. اسلام کے لیے, الہ کلمۃ اللہ کے لیے ہمیشہ ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے, اور جذبہ ہونا چاہیے اس کا, اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دامت برکاتہم, جو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, آج بھی بنگلور میں ہوتے ہیں وہ, ایک مرتبہ حیدرآباد آئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جم کا انتظام کر دیا جانا چاہیے. آج کے زمانے میں لوگ اس کے عنوان سے آئیں گے, ساتھ میں نمازیں بھی پڑھیں گے, ورزش کے عنوان سے آئیں گے تو مسجد سے بھی تعلق ہوگا, اور پھر ان کی صحت بھی جو ہے نا تندرست رہے گی, اور یہ دونوں اللہ سے تعلق ہو گیا, جسمانی اعتبار سے جو ہے نا ذرا مضبوط ہو گئے, تو پھر جو ہے نا کل کے دن خود دین کے لیے کام میں آ سکے. اور لوگوں کو قریب کرنے کا ذریعہ یہی ہے مسجدوں کے ساتھ, ان کے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ یہ ہے کہ مسجدوں کے نچلے حصے میں یا ایسی بنانی چاہیے, یا اس کے آس پاس میں انتظام ایسا کیا جانا چاہیے کہ بھائی لوگ مسجد سے قریب بھی آ جائیں, مسجد سے تعلق بھی ہو جائے, اور دنیاوی اعتبار سے جو چیز ان کے مشغلے کی ہے وہ ان کو مل جائے جائز دائرے میں رہ کر. تو بہرحال شکار وغیرہ محض شکار کی نیت سے, محض مشغلے کی نیت سے تو صحیح نہیں ہے, لیکن شکار کی نیت سے اگر شکار کیا جائے تو یہ مباح امر ہے, اور اس کے اندر آدمی جو ہے تھوڑا سا مشقت برداشت کر لیا جائے تو مشقت کر لے تو پھر مشقت برداشت کر لے تو یہ جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہی بات بیان کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ وحشی گدھوں سے متعلق ہے. فی نفسی جو گدھا ہے وہ حلال نہیں ہے. پہلے جو ہے نا گدھا جائز تھا, کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی تھی, خاص طور پر جنگوں کے موقع پر صحابہ اکرام باہر نکلے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو اس موقع پر آپ نے جو ہے نا کھانے کی گنجائش دی تھی, لیکن بعد میں منع کر دیا. خیبر کے بعد آپ صلی اللہ, فتح خیبر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا. البتہ جو نیل گائے جو ہوتی ہے جس کو وحشی گدھا کہتے ہیں وہ جائز ہے, یعنی دھاری دار جو جنگلات میں گدھا نظر آتا ہے اس کو کھایا جا سکتا ہے، یہاں پر اسی کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی صحابہ کرام سے، صحابہ کرام نے کھایا بھی ہے اس کو، تو اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تعلیقات ذکر فرمائی ہیں، یعنی بغیر سند کے صرف صحابہ کرام کے کچھ اقوال وغیرہ نقل فرمائے ہیں یہاں پر، اور اس کے تحت میں کئی مسئلے ہیں. باب جو قائم کیا ہے وہ یہ ہے، باب قول اللہ عز و جل احل لکم صید البحر و طعامہ متاع لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کا یہ باب ہے. اللہ پاک کا قول ہے احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا، و طعامہ متاع لکم، اور اس کا کھانا جو ہے نا وہ تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے. اس کے بعد وقال عمر صیدہ مصیدہ و طعامہ ما رمى به، وقال ابو بکر الصدیق الطافی حلال، وقال ابن عباس طعامه میتۃ الا ما قدرت منها، والجریث لا تاکله اليهود ونحن ناکله، وقال ابو شریح صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء في البحر مذبوح، وقال عطاء اما الطير فارى ان يذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الانهار وقلات السيل اصيد بحر وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا، قال نعم، ثم تلا هذا عبد فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا، وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي لو ان اهلي اكلوا الضفادع لاطعمتهم، ولم ير الحسن بالسلحفات باسا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وان صاده نصراني او يهودي او مجوسي، وقال ابو الدرداء في المري ذبح الخمر يا ذبح الخمر النينان والشمس. کئی مسئلے ہیں یہاں پر، بنیادی طور پر یہ تین مسئلے اس کے تحت میں ذہن میں رہنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا، سمندر کے جو جانور ہیں ان کو حلال قرار دیا. فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے ایک فائدے کی چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں سے کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں، کون سے جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، یہ ہے مسئلہ. اور یہ ائمہ کرام کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے. حنفیہ کے نزدیک سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی سی فوڈ جو ہے نا صرف مچھلی ہے، وہ صرف مچھلی کھانا اس میں سے جو ہے نا ہمارے لیے جائز ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی سا بھی جانور حلال نہیں ہے. آگے آئے گا مسئلہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سمندری جانوروں میں سے سارے جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں، اور مینڈک کو، سب جو مینڈک ہوتا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمندری جانوروں میں سے ایک تو سمندری ایک انسان ہوتا ہے اس کو، سمندری کتا ہوتا ہے اس کو، اور سمندری خنزیر ہوتا ہے اس کو، فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، بقیہ سارے جانور حلال ہیں، یہ تین کا استثناء کر لیتے ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خیر ہر امام کا موقف اپنی جگہ ہے، سنا رہا ہوں، یہ بحثیں ہوتی ہیں، لمبی چوڑی بحث کرنا نہیں ہے، لیکن اقوال نظر میں آ جائیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سمندری جانوروں میں سارے کے سارے حلال ہیں، کسی جانور کا استثناء نہیں ہے. مختلف روایتیں ان کی ملتی ہیں، لیکن مشہور روایات ان کے مذہب کی یہ ہیں. اور ہمارے پاس ان جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے، سارے کے سارے حرام ہی ہیں. اور اس کے لیے دلیل ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان السمک والجراد، دو مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک ہے مچھلی اور ایک ہے ٹڈی. جانور جو مر جائے نا تو بغیر ذبح کیے ان کا کھانا جائز ہے، ان میں سے ایک مچھلی ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر ذبح کیے ہی جو مچھلی ہے وہ ہمارے لیے کھانا جائز ہوگا. اور عموماً وہی ملتی ہے ہم کو جو ہم خریدتے ہیں، تو مری بھی مچھلی ملتی ہے کوئی تو زندہ مچھلی تو بہت کم جو ہے نا آدمی خود جا کر خریدے تو ٹھیک ہے اس وقت ملے گی، جب ذبح کرے تو شکار کرے تو اس وقت ہاتھ کو آئے گی. دوسری ٹڈی ہوتی ہے جو اڑتی ہے، ٹڈی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہوتی ہے جو اڑنے والی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو کودنے والی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ٹڈی میں بھی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹڈی کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ذبح کرنا ضروری ہے. اچھا ذبح میں بھی ایک بڑی تفصیل ان کے پاس یہ ہے کہ ذبح میں دو قول ملتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ذبح میں اس کی گردن الگ کر دی جائے، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ذبح کی صورت یہ ہے کہ وہ خود جو ہے نا گر جائے پانی میں یا مر جائے، اس کا ذبح ہو جانا وہی ہے، اس کو علیحدہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال دو ہمارے لیے مردار ہیں جو حلال قرار دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جانور حلال نہیں ہے ہمارے لیے. اور ان حضرات کے نزدیک چند جانوروں کے، ان کے لیے ان کے پاس بڑی سہولت ہے، آدمی جو چاہے کھائے، تو اس لیے کیچوے کھا لیں وہ اس کی گنجائش ہے، مینڈک کھا لیں تو بعض کے پاس جائز ہے بعض کے پاس نہیں، کوئی اور کھا لیں تانبیل کھا لیں یا جو بھی کھا لیں اس کی گنجائش. اور ہزاروں جانور ہوتے ہیں سمندر کے اندر. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ جو یہاں پر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا وہ ہے, ایک ہے سمک طافی. مچھلی کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کو سمک طافی کہا جاتا ہے, یعنی وہ مچھلی ہوتی ہے کہ جو خود جس کی موت پانی میں ہو جائے اور پانی ہی میں وہ الٹی ہو, پانی میں الٹی اوندھی ہو جائے بالکل, تو ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے. مچھلیوں میں وہ مچھلی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتی. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو, یعنی دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے, لیکن ہمارے پاس جائز نہیں ہے وہ. تو اس لیے دیکھ لینا چاہیے کہ مچھلی اگر مری ہوئی ہو تو ہر مری ہوئی مچھلی نہیں, پانی میں جو مری ہوئی ہے اور پانی میں ہی الٹی ہے تو وہ آپ نہیں کھا سکتے. ہاں پانی کے باہر اگر مچھلی موجود ہے اور وہ مر جائے اور مری ہوئی ہے تو وہ تو لے سکتے ہیں, لیکن پانی میں ہو تو نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ارشاد یہ فرمایا, حدیثوں میں ہے کہ بھائی ما القل بحر, کہ وہ مچھلی جو سمندر جو ہے پھینک دے اور جس کی موت خود بخود جو ہے نا سمندر کے اندر ہو جائے, وہ طفا اور جو ہے نا وہ الٹ جائے خود بخود, فلا تاکلو, تو اس کو مت کھایا کرو. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمک طافی کہا جاتا ہے, وہ ائمہ احناف کے نزدیک حلال نہیں ہے, دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تیسرا مسئلہ اس میں جھینگے کا مسئلہ ہے, جھینگا کھانا جائز ہے نا جائز, یہ ہے مسئلہ ہمارے لیے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے ائمہ کے نزدیک تو وہ جائز ہے, حنفیہ کے نزدیک اس سلسلے میں بڑا اختلاف ملتا ہے کہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی قسم سے ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک بنیاد یہ ہے کہ مچھلی حلال ہے بس. تو اب جھینگے کے بارے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی یہ مچھلی کی قسم سے ہے یا نہیں ہے, یہ ہے. تو بعض ائمہ کرام کی رائے یہ ہے کہ مچھلی کی قسم میں سے ہے, جب مچھلی کی قسم میں سے ہے تو اس کا کھانا جائز ہے ہمارے لیے, یہ ہے مسئلہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور بن نوریہ کے جو علماء کرام ہیں ان کی رائے موجودہ زمانے میں یہی ہے کہ یہ مچھلی ہی کی قسم میں سے ہے, اور مچھلی کی قسم میں سے ہے تو جب کھانا جائز ہے. لیکن دیگر ہمارے جو اور اکابرین گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے, کیونکہ مچھلی کی تعریف نہیں آتی اس کے اوپر. جو مچھلی کی تعریف ماہرین حیوانات کرتے ہیں, کیونکہ شریعت تو تعریف نہیں کرتی مچھلی کی کہ مچھلی وہ جانور ہے فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ عرف میں اور ماہرین جو ہے نا جو ہوتے ہیں اس فن کے جانوروں کے ان سے پوچھا جاتا ہے. تو مچھلی کی سفارش کے اندر پائی نہیں جاتی, مچھلی کے سانس کے جو نظام ہے وہ الگ ہے, ان کا اس کا نظام الگ ہے, اس کے اندر ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر نہیں, فلاں فلاں جو بھی ہے. اور تو اس بنیاد پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بھی تحقیق یہی ہے, وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے, جب مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اب ہمارے خود اکابرین میں دونوں رائے ملتی ہیں, اس کے کھانے کے بھی اس کے نہ کھانے کے بھی. تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی احتیاط کر لے, اس سے بچے نہ کھائے, لیکن بعض اکابرین کے قول پر عمل کرتے ہوئے اگر عمل کرنا چاہے کھانا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو چیزیں اس طرح کی مشتبہ ہوتی ہیں نا, ہمارا مسئلہ ہے کہ وہیں اٹکتا ہے بھائی, کھانے کی ہزار چیزیں اس میں سے آگے جھینگے پہ کیوں اٹکتے ہیں. اور لذیذ لذیذ چیزیں ہوتی ہیں, قسم قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, آتے سیدھا مسئلہ جھینگے پہ جو ہے نا آ جاتا ہے. تو اس لیے حلال چیزیں اللہ تبارک بتا رہے ہیں, اور بھی ہیں اور بھی درد ہیں کیا ہے وہ. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں حلال چیزیں رکھی ہیں, ان کو چھوڑ کر ہم جو مختلف ہی مسئلے ہوتے ہیں یا مشتبہ ہوتے ہیں انہیں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. تو خود مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بخاری کے استاد ہیں وہ کہتے تھے کہ میں کھاتا نہیں ہوں, میں روکتا بھی نہیں ہوں, میں خود تو نہیں کھاتا لیکن اگر کوئی کھانا چاہے تو میں روکتا نہیں ہوں, کھا لے بھائی. ہمارے اکابرین کی دونوں رائے ہیں اس سلسلے میں, احتیاط یہ ہے کہ بھائی آدمی اجتناب کرے اور بچے. اچھا مچھلیوں میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شارک جو ہوتی ہے یہ مچھلی نہیں ہوتی ہے. ہاں شارک عام طور پر تو ہم اس کو مچھلی کی قسم میں سے لوگ بولتے یہی ہیں کہ بھائی مچھلی ہے, تو مچھلی نہیں ہے, یہ درندہ ہے اصل میں. تو اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے مچھلیوں میں سے, جیسے سمک کے طافی جائز نہیں ہے اسی طرح شارک بھی جائز نہیں ہے. شارک کے علاوہ دوسرے کھا سکتے ہیں, لیکن شارک جو ہے نا حملہ, مچھلیاں حملہ نہیں کرتی, یہ حملہ کرتی ہے یہ. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اس کا کھانا جائز نہیں ہے اگر کہیں یہ دستیاب ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد روایت ہے, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبط وامر علينا ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر فاخذ ابو عبيده عظما من عظامه فمر الراكب تحته. یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پر جو ہے ہم نے غزوہ کیا, تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ہم پر امیر بنا کر بھیجا گیا تھا. اس غزوے میں ہم لوگ بڑے سخت بھوکے ہو گئے, تو جب جا رہے تھے تو سمندر کے پاس سے گزرے تو وہاں پر ایک مچھلی جو ہے نا ہم نے سمندر کے کنارے دیکھی. تو فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اس جیسی مچھلی کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے, اور اس کا نام انہوں نے بتایا کہ وہ عنبر ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا جو لشکر ہے تقریباً آدھا مہینہ اس کو کھاتا رہا، اسی ایک مچھلی کو، اتنی بڑی مچھلی تھی وہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ہڈی ہم نے جو ہے نا لے لی تھی، تو اتنی بڑی تھی کہ سوار جو ہے نا اس کے نیچے سے گزر جایا کرتے تھے آرام سے، اس کی ایک ہڈی اتنی بڑی تھی. تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے، اس سے ائمہ صلاح سے استدلال کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی سمک کے تافی جو ہے نا وہ جائز ہے. وہی فرمایا ابھی جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا نا کہ بھائی ایک سمک کے تافی ہوتی ہے جو سمندر میں مر جائے اور سمندر ہی میں پانی ہی میں الٹی ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں اس میں ممانعت ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو وہی مچھلی تھی، سمندر نے اس کو پھینک دیا تھا، سمندر میں مر گئی تھی، تو پتہ چلا کہ جو مچھلی الٹی ہو جائے اس کا کھانا جائز ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مچھلی ہے اور سمندر میں مری ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ تو پانی جو ہے نا اس کو باہر کنارے پر لا لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ باہر اس کی موت ہو گئی ہو. اچھا وہ کیوں کھانا منع ہے وہ الگ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے ہم بھی جو ہے نا اس سے احتیاط کرتے ہیں. اس کی حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں، وہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک مچھلی تھی، تو اس کا کھانا جو ہے نا معلوم ہوتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا بھی اصل میں ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اسی مضمون کی روایت نقل کر رہے ہیں جن سے ان کا موقف جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے. تو ان کے پاس بھی یہی ہے کہ بھائی سارے جانور حلال ہیں سوائے مچھلی کے، تقریباً موقف ائمہ ثلاثہ کی طرح ہے ان کا بھی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان وعن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا لقريش فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فالقى البحر حوتا يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت اجسامنا فاخذ ابو عبيده ضلعا من اضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهاه ابو عبیدہ. یہ بھی روایت پہلی والی روایت ہے جس میں عمبر کا جو ہے نا ذکر موجود ہے. البتہ اس میں یہ بات ہے کہ 300 صحابہ کرام تھے اس لشکر میں جس میں یہ گئے تھے، 300 صحابہ کرام تھے اور مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 300 صحابہ روزانہ اس مچھلی میں سے کھا رہے تھے، اور ایک دن میں 15 دن تک وہ لوگ کھاتے رہے اس میں سے، اتنی بڑی تھی، اندازہ لگائیں. باب اکل الجراد، ٹڈیوں کے کھانے کے بیان میں یہ باب ہے. جو ٹڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی اڑ رہی ہوتی ہیں تو ان کا کھانا جو ہے نا وہ جائز ہے. اور یہ جو ہے دو قسم کی ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، ایک تو اڑنے والی ہوتی ہیں اور ایک کودنے والی ہوتی ہے، دونوں جائز ہیں ہمارے لیے، ان کے کھانے میں حرج نہیں ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت ابو یعفور سے، وہ فرماتے ہیں سمعت ابن ابی اوفا یقول، عبداللہ ابن ابی اوفا سے میں نے یہ روایت سنی ہے، وہ فرماتے ہیں غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبع غزوات، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا تھا، سات غزوے. رابی کو شک ہے کہ انہوں نے سات کہا یا پھر چھ غزوات کہے، بہرحال چھ ہو یا سات ہو، چھ غزوات میں یہ ساتھ میں شریک رہے. تو فرماتے ہیں کہ کنہ ناکل الجراد معہ، ہم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈیاں کھا رہے تھے. اس موقع پر ہوتا ہی نہیں تھا، ایک تو تنگی بھی ہوتی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ سفر ہے، اور آج کے زمانے کی طرح جو ہے نا گنجائشیں سہولتیں اس زمانے میں کہاں تھی، اور ہم بھی جہاں یہاں سے اگر نکل جائیں تو کھانے کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں آدمی کے لیے، حلال اور حرام کے پیش نظر. اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ سہولتیں نہیں ہیں، سفر میں اور پورا ریگستانی علاقے ہوتے تھے، دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا کھانے پینے کا، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کھا لیا کرتے تھے. کبھی کبھی صحابہ کرام پتے کھا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا یعنی ٹڈیاں کھا رہے ہیں، تو کبھی جو ہے نا سمندر کے پاس مچھلی مل گئی تو اسی کو کھا لیا، یہ چیزیں ان کے لیے دستیاب ہوتی تھیں. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ٹڈیوں کا کھانا جائز ہے. باب آنیت المجوس والمیتا، یہ روایت اس سے پہلے گزری ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں. مجوس کے برتنوں میں کھانے اور مردار برتن کے کھانے کے بیان میں یہ باب ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انا بارض اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کی زمین میں ہیں. فناکل فی آنیتہم، ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں. وبی ارض صید اسید بقوسی، اور ہم شکار کی زمین میں ہیں تو اپنے کمان کے ذریعے جو ہے نا اپنے اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں. وہ اسید بکلب المعلم، اور کلب معلم کے ذریعے بھی یعنی سکھائے ہوئے ٹریننگ جو دیا ہوا کتا ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی شکار کرتے ہیں. وہ بکلب الذی لیس بمعلم، اور اس کتے سے بھی شکار کرتے ہیں جس کو ٹریننگ نہ دی گئی ہو، جس کو سکھایا نہ گیا ہو. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا منشا یہ تھا اہل کتاب کی زمین میں رہ رہے ہیں تو اس لیے ان کے برتن میں اگر کھانے کا موقع ہو جائے تو کھانا جائز ہے یا نہ جائے. اسی طریقے پر شکار والی زمین میں ہے تو کتوں کے ذریعے بھی ہم شکار کرتے ہیں تو وہ حلال ہے شکار ہمارے لیے یا نہیں ہے. یا کچھ کتے وہ ہوتے ہیں جن کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، اگر وہ شکار کر دیں کسی جانور کا تو وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں. تین سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اما ما ذکرت انکم بارض اہل کتاب، یہ جو سوال تم نے کیا کہ اہل کتاب کی زمین میں ہیں تو وہاں کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو فلا تاکلوا فی آنیتہم الا ان لا تریدوا بدا، کہ تم ان کے برتنوں میں مت کھاؤ مگر یہ کہ تم کوئی چارہ نہ پاؤ تو پھر اس وقت کھا سکتے ہو، تو فَإِن لَمْ تَرِدُوا بُدًّا فَغْسِلُوهَا، اگر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تم اس کو دھولو، وَكُلُوا، اور اس کے بعد کھاؤ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فرمایا کہ جو تم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تم شکار کی زمین میں ہوتے ہو تو جو تم شکار کرو اپنی تیر کے ذریعے اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو تو کھاؤ اس کو، اور جو تم شکار کرو سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے اور اس پر تم اللہ کا نام لے لو تو وہ بھی کھاؤ، اور وما صدتہ بکلبک الذی لیس بمعلم، اور وہ جانور جس کو تم نے اپنے اس کتے سے شکار کیا ہے جس کو تم نے سکھایا ہوا نہیں ہے، فادرکت ذکاتہ، پھر تم نے اس کے ذبح کو پا لیا، فکلہ، تو تم اس کو کھا لو، تو تینوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. پہلا سوال اور جواب یہ ہے کہ کافروں کے برتنوں میں، اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ شراب بھی استعمال کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، مردار بھی استعمال کرتے ہیں تو کھا سکتے نہیں کھا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جہاں تک ہو سکے آدمی اجتناب کرے، لیکن اگر مان لے کہ وہی برتن استعمال ہی کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی برتن ہمارے پاس نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کو دھو کر استعمال کر لے آدمی. اگر دونوں برتن ہمارے پاس موجود ہیں، کافروں کے بھی ہے دوسرے برتن بھی ہیں بالکل پاکیزہ، تو کیا ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ناجائز تو نہیں ہے لیکن خلاف اولا ہے کہ بالکل پاکیزہ جو برتن ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، اور ان کے جو برتن ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ صحیح دھلے ہوئے نہ ہوں یا اس کے کچھ اثرات باقی رہ گئے ہوں یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. دوسرا مسئلہ یہ ذکر فرمایا کہ کتوں کے ذریعے جو شکار ہوتا ہے تو وہ کتا جس پر، یعنی جس کو سکھایا گیا ہو، اس کے ذریعے شکار اگر کیا گیا اور اللہ کا نام لے لیا جائے تو کھایا جا سکتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذبیحے کے اوپر، جانور کے اوپر بسم اللہ ضروری ہے. بار بار یہ بات ذکر کی جا رہی ہے، ورنہ یہ بات، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ بسم اللہ ضروری نہیں ہے، بغیر بسم قل بسم اللہ ثم کیا ہے، اللہ کا نام لے لو پھر اس کے بعد کھا لو، عام طور پر یہ دھوکہ ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بسم اللہ کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. اللہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں تو جواب میں یہی ہے کہ شکار اگر ہوا اور اللہ کا نام لیا تو پھر تم کھا لو، اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو نہیں کھا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ ضروری ہے جانوروں کے اوپر. اس کے بعد فرمایا کہ جس کتے کو تم نے بھیجا ہے اور وہ کتا سکھایا ہوا نہیں ہے اور اس پر بسم اللہ، یہاں پھر اللہ کے نبی پھر بسم اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ پھر بسم اللہ پڑھا گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کتے کے ذریعے جو شکار ہوا ہے اگر اس کے ذبح کا موقع ملا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اس کو کھا سکتے ہو، اگر ذبح کا موقع نہیں ملا تو وہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ جس کتے کو سکھایا نہیں جاتا، اس کو ٹریننگ نہیں دی جاتی، تو وہ اپنے مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے حملہ کرتا ہے جانور کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے لیے جب وہ حملہ کر رہا ہے تو پھر وہ جانور حلال کہاں ہوگا. وہ تو اس لیے فرمایا کہ جو کتا سکھایا ہوا نہیں ہے تو اس کے اوپر بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور وہ جب حملہ کر دے تو حملہ کرنے کے بعد جانور زندہ ملے تو اس کو ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے ذبح کرنے کی بنیاد پر وہ حلال ہوگا، اگر ہم نے ذبح نہیں کیا تو اس کا شکار کیا وہ ہمیں حلال نہیں ہوگا. یہ تین سوالوں کے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیے ہیں. اس کے بعد کی روایت ہے، وہ بھی قال حد وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع انه قال لما امسوا يوم فتح خيبر اوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الانسيه. قالوا اهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذلك. حضرت سلمة بن اكوع رضي الله عنه کی روایت ہے. یہ جو صحابی ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع، صحابہ میں دوڑنے میں بہت تیز تھے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا دوڑنے میں، بلکہ لکھا ہے کہ بھئی جانوروں سے بھی، یعنی گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑنے والے تھے. عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی تھی دوڑنے میں، مہارت تھی. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فتح خیبر کے موقع پر جو ہے نا، صحابہ کرام نے ہانڈیاں چڑھا دی اور آگ لگا دی اس پر پکانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا، پوچھا کہ بھئی کیا پک رہا ہے اس میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ یہاں پر جو ہے نا وہ گدھے پک رہے ہیں، یعنی چونکہ اس وقت تک حرمت حلال کا حرام کا حکم نہیں ہوا تھا تو اس لیے بولا کہ بھائی گدھے پک رہے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی اس کو پھینک دو اور جو ہانڈیاں ہیں اس کو توڑ دو. بعض دفعہ بعض احکام سخت بیان کیے جاتے ہیں، ہانڈیوں کا توڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ نفرت بٹھانے کے لیے اس طرح کے سخت احکام دیے جاتے ہیں سیاستاً یا تعلیماً، جیسے ابتدا میں جو ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ کتوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، جہاں کتا نظر آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بھگانے کا حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ کتوں سے متعلق سخت محبت صحابہ اکرام کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، تو نفرت بٹھانے کے لیے آپ نے سخت حکم دے دیا۔ صحابہ اکرام کو معلوم ہوا کہ یہ جانور ایسا ہے جو قتل کے لائق ہے، جس کو قتل کرنے کا حکم ہے، جب وہ عادی ہو گئے، محبت ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ اب قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہم چاہ رہے تھے وہ حاصل ہو گئی، اسے دوری چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانور ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے محبت کر کے اپنے گھروں میں جو ہے نا پالنا شروع کر دیا، اس کو جو ہے نا سلانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ رہنا کھانا شروع کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک کتے کا پلہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسہری کے نیچے، تخت کے نیچے آ گیا تھا، اور آ کر گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ دوسری طرف حضرت جبرائیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی وہ آئیں گے، کسی موقع سے انتظار تھا، اور زبان بھی دے دی تھی آپ نے کہ بھئی جبرائیل آئیں گے تو پوچھ کر میں مسئلہ بتاؤں گا، اس طرح کا کچھ واقعہ ہے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں، آئی نہیں رہے۔ دو دن تین دن ہو گئے، تو حضور پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو بعد میں کسی طرح جو ہے وہ نکل کر چلا گیا، تو اس وقت جو ہے نا حضرت جبرائیل تشریف لائے، پھر تو پوچھا کہ بھائی آپ لوگ نہیں آ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ کتے کا بچہ موجود تھا، اور جب یہ کسی گھر میں ہوتے ہیں تو ہم آتے نہیں ہیں، پھر اللہ تبارک رحمت والے فرشتے جو ہے نا گھروں میں آنا رک جاتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اپنے گھروں میں لا کر سلاتے ہیں ان کتوں کو، عجیب و غریب محبت ان کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے سخت احکام بعض دفعہ ابتدان دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی قباحت جو ہے نا یا اس سے متعلق جو ہے دوری پیدا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی بات اشارہ فرمائی۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان کو دھولیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ یعنی اس موقع پر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا برتنوں کو توڑ دینا ضروری ہے، یا پھر جو ہے نا یہ چیزیں پھینک کر، یہ جانور کا گوشت وغیرہ پھینک کر جو ہے نا اس کو دھو کر رکھ لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بھی گنجائش اختیار ہے، تو بولے رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اس موقع پر۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھوں سے متعلق جو ہے نا حکم بیان فرمایا ہے کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، البتہ جو وحشی گدھے ہوتے ہیں جن کو نیل گائے کہتے ہیں ان کا کھانا جائز ہے، وہ الگ قسم ہوتی ہے، اس کی گنجائش ہے شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرۃ۔ اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم ما تخفي الصدور۔ اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا رب العالمين، تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔